मत समझना ये सफल का फैज है, मत समझना ये सफल का फैज है, मत समझना ये सफल का फैज है, पूर्व मंजिल राहबर का फैज है, राहबर का फैज है, मत समझना ये सफल का फैज है, कुल्ब मंजिल राहबर का फैज है। जुल्फे हस्ती अब सुलझने लग गई, जुल्फे हस्ती अब सुलझने लग गई, शेख के दस्ते हुनर का फैज है, शेख के दस्ते हुनर का फैज है, जुल्फे हस्ती अब सुलझने लग गई, शेख के दस्ते हुनर का फैज है, कुर्ब मंजिल राहबर का फैज है। दल बदल होने से हम सब बच गए, दल बदल होने से हम सब बच गए, मुर्शिद कामिल के दर का फैज है, मुर्शिद कामिल के दर का फैज है, दल बदल होने से हम सब बच गए, मुर्शिद कामिल के दर का फैज है। अब मेरी आंखें भी नम रहने लगी, अब मेरी आंखें भी नम रहने लगी, ये तुम्हारी चश्मे तर का फैज है, ये तुम्हारी चश्मे तर का फैज है। अब मेरी आंखें भी नम रहने लगी, अब मेरी आंखें भी नम रहने लगी, ये तुम्हारी चश्मे तर का फैज है, मत समझना ये सफर का फैज है, कुर्ब मंजिल राहबर का फैज है। दर्द दिल जितना भी हासिल है हमें, दर्द दिल जितना भी हासिल है हमें, सब तेरे सपने जिगर का फैज है, सब तेरे सपने जिगर का फैज है। दर्द दिल जितना भी हासिल है हमें, सब तेरे सपने जिगर का फैज है। शामे गम सुबह मुसर्रत हो गई, शामे गम सुबह मुसर्रत हो गई, ये तेरी आहे सहर का फैज है, ये तेरी आहे सहर का फैज है। शामे गम सुबह मुसर्रत بس ہو گئی، یہ تیری آہ شہر کا فیض ہے۔ راس آئی ہے مجھے رب کی گلی، راس آئی ہے مجھے رب کی گلی، یہ میرے مرشد کے نگر کا فیض ہے، میرے مرشد کے نگر کا فیض ہے۔ راس آئی ہے مجھے رب کی گلی، میرے مرشد کے نگر کا فیض ہے۔ بد نظر بھی آج قائم ہو گئے، بد نظر بھی آج قائم ہو گئے، شیخ کے حسن نظر کا فیض ہے، شیخ کے حسن نظر کا فیض ہے۔ بد نظر بھی آج قائم ہو گئے، بد نظر بھی آج قائم ہو گئے، شیخ کے حسن نظر کا فیض ہے۔ مت سمجھنا یہ سفر کا فیض ہے، قرب منزل راہ بھر کا فیض ہے۔
ماشاءاللہ، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، ما شاء الله تائم صاحب کی اب اپنے شیخ کے بارے میں جو محبت و عقیدت کا اظہار تھا وہ سن رہے تھے، یقیناً اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاعر کے دل میں جو آگ لگی ہوئی ہے وہ لگی ہوئی نہیں ہے بلکہ لگائی گئی ہے، اور اللہ تعالی نے جو کلام ان سے کہلوایا یقیناً ایک سچے عاشق اور سچی محبت کرنے والے کا کلام ہے، کہ پڑھنے والا جہاں کہیں بھی پڑھے اپنے شیخ پر اس کو لے جا سکتا ہے، اور پھر اس میں اپنی ذات کو بالکل فنا کر دینا اور سارا کا سارا کریڈٹ کہہ لیجئے، صحرا کہہ لیجئے، اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے کہ شیخ کے سر پر سجا دیتا ہے۔ اصل میں نیک صحبت اپنے اندر بڑا گہرا اثر رکھتی ہے، اللہ نہ کرے کوئی شرابی کی صحبت میں بیٹھے گا تو شراب پیئے گا، موالیوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو اس کا چہرہ، اس کا رنگ، اس کا کپڑے، اس کا لباس، چال ڈھال سب موالیوں جیسی نظر آئے گی، چوروں کے ساتھ بیٹھے گا تو چوری سیکھے گا، ڈاکوؤں کے ساتھ رہے گا تو آہستہ آہستہ ڈاکے مارنا شروع کر دے گا، تاجروں کے ساتھ بیٹھے گا تو تاجروں جیسی باتیں کرے گا، مالداروں کے ساتھ بیٹھے گا تو ہر وقت مال کی باتیں کرے گا۔ اب اگر اللہ والوں کی صحبت میں کوئی بیٹھتا ہے تو ان کا اثر کیوں نہیں آئے گا؟ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے یقیناً اللہ کی محبت، اللہ کا ذکر دل میں جگہ پکڑتا ہے، اور انسان کی دین دنیا آخرت سب سمر جاتی ہے، اور یہ ایک شیخ کامل کی نشانی بھی ہے کہ آدمی وہاں جائے تو گناہوں کو ترک کرتا چلا جائے، آہستہ آہستہ گناہ چھوڑتے چلے جائے، گناہوں کو چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جائے، یعنی جو گناہ پہلے چھوٹتے نہیں تھے اب آہستہ آہستہ چھوٹنے شروع ہو جائیں، دنیا کی محبت کم ہو جائے، آخرت کی فکر بڑھتی چلی جائے، تو اس بات کی علامت ہے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں جانا ہمارا ٹھیک ہے، اور آہستہ آہستہ آدمی منزل طے کرتا ہوا بالآخر منزل مقصود کو پا لیتا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العزت جس کو توفیق دیں, جہاں جس کو مناسبت ہو جاتے رہنا چاہیے, اس سے بہت فائدہ پہنچتا ہے. شیخ چاہے بیان کرے نہ کرے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ ہمارے حضرت تو آخری وقت میں کئی سال بالکل خاموشی رہے, بہت کم بولتے تھے. تو حضرت عام طور پر خاموش رہتے تھے, لیکن وہ خاموشی کی زبان بھی اپنے اندر اثر رکھتی تھی کہ لوگوں کو الحمدللہ وہاں جا کر فائدہ حاصل ہوتا تھا. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ زمانہ جو حضرت شیخ کی خاموشی کا زمانہ تھا, وہ بہت ہی زیادہ فائدے کا زمانہ ثابت ہوا اور لوگوں کا رجوع بھی بہت زیادہ ہوا. اس لیے خالی ان کی صحبت اختیار کر لینا ہی بہت بڑی بات. ہمارے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمت اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے, درجات کو بلند فرمائے. ہمارے یہاں تشریف لاتے تھے, کوئی خانقاہ نہیں تھی, کچھ نہیں تھا حضرت کا, بس یہاں جمعے میں جو لوگ آتے تھے ملتے تھے, ان کے بیانات سنتے تھے, اس کے بعد کہیں اور بیان ہوتے تھے لوگ وہاں بھی چلے جاتے تھے. لیکن ماشاءاللہ ان کی صحبت میں بڑی تاثیر تھی, بڑا اثر تھا. لوگ از خود جو ہے وہ سیدھے راستے کو اختیار کرتے چلے جاتے تھے. وہ یہ ایک صاحب نسبت آدمی نے یہ بات کہی کہ اللہ نے حضرت کی ذات میں برکت رکھی, حضرت کی ذات میں برکت رکھی ہے کہ جب آدمی ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی بھی اصلاح ہونی شروع ہو جاتی. تو بہرحال یہ اللہ والوں کی صحبت صالح کا اثر ہوتا ہے. دنیا میں جب بری صحبتیں اپنے اندر اثر رکھتی ہیں تو بری اچھی صحبت کیوں اثر نہیں رکھے گی؟ میں پہلے کئی مرتبہ بتا چکا کہ جو چیزیں ایسی ہیں جن میں شعور نہیں ہوتا لیکن وہ بھی اپنے اندر اثرات رکھتی ہیں. آپ دیکھیے کہ لوہا اگر آپ اس کو آگ پر تپائیں گے تو وہ سرخ ہو جاتا ہے, اور اتنا سرخ ہو جاتا ہے کہ جس لوہے کو آپ پہلے پکڑ سکتے تھے ٹھنڈا ہوتا ہے وہ, لیکن آگ میں تپانے کے بعد آپ اس کو چھو بھی نہیں سکتے. اور اگر اس تپتے ہوئے لوہے کو آپ کسی گھاس پر ڈال دیں تو گھاس میں آگ لگ جائے, کیونکہ اس نے کچھ وقت آگ کی صحبت میں گزارا اور وہ آگ اپنے اندر پیدا کر لی اس لوہے نے جو آگ کا اپنا اثر تھا. اب اس کے نتیجے میں جہاں کہیں وہ گرے گی وہاں بھی آگ لگ جائے گی. اسی طریقے سے نیک لوگوں کے دلوں کا اثر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بھی ڈال دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص سمندر کے کنارے روز جاتا رہے تو دل میں فرحت محسوس کرے گا, اس لیے کہ اس کی اپنی ایک تاثیر ہے. اس کے مقابلے میں جو شخص آگ کے تنور پر بیٹھتا ہے اس کی صحبت کا الگ اثر ہوتا ہے, اس کے مزاج میں چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے, اس کے مزاج کے اندر یبوست اور خشکی تاری ہو جاتی ہے. یہ آگ کا اثر ہے. تو آگ کی صحبت اختیار کرے گا اس کا جو اثر ہے وہ اس میں آئے گا. اگر سمندر اور پانی کی صحبت اختیار کرے گا اس کے جو اثرات ہیں وہ آئیں گے. اسی طریقے سے اللہ والوں کی صحبت میں جب کوئی آدمی بیٹھے گا تو اللہ والوں کی صحبت کا اثر بھی اس کے دل میں آتا ہے. اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ کپڑوں کے اندر تمباکو رکھتے ہیں تاکہ کیڑا نہ لگے, یا بعض لوگ فرنیل کی گولیاں ڈالتے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے کیڑا نہ لگے. خاص طور پر گرم کپڑا, ریشم کا کپڑا, اور جو صندوق میں بند کر کے جب رکھا جاتا ہے, بعض نیم کے پتے ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے کیڑا قریب نہ آئے. تو اس طرح کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد ان کپڑوں کو نکالا جاتا ہے تو اگر گلاب کے پھول رکھے تھے تو گلاب کی خوشبو آ رہی ہوتی, فرنیل کی گولیاں رکھی تھیں تو فرنیل کی خوشبو آ رہی ہوتی. تو کس لیے؟ کہ کپڑے نے فرنیل کی صحبت اٹھائی گولیوں کی, یا نیم کی پتوں کی صحبت اٹھائی, کڑواہٹ سی آتی ہے, یا اسی طریقے سے تمباکو جو رکھا تھا اس کی جو ہے وہ خوشبو یا بدبو جو بھی ہے وہ محسوس ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو اپنے اندر شعور بھی نہیں رکھتی لیکن اس کے باوجود اثر رکھتی ہیں, ان کی صحبت کا اثر ان میں آتا ہے. اللہ والوں کی صحبت کا اثر بھی اسی طریقے سے ایک دل سے دوسرے دل میں منتقل ہوتا ہے. پھر یہ صحبتیں جس طریقے سے آگے ہوتی چلی جائیں گی, اور جہاں جہاں جو لوگ اچھی صحبت اختیار کرتے چلے جائیں گے اس کے اثرات بھی ان کے اندر پیدا ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس بات کو اس طرح بیان فرمایا جس کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ اچھی صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ عطر کی, عطار کی, کہ آپ عطار کے پاس جاؤ چاہے اس سے عطر خریدو یا نہ خریدو لیکن خوشبو تو ضرور حاصل ہوگی. خرید لو تو کیا ہی بات ہے, خرید کے گھر پہ لے آئے تو گھر میں بھی خوشبو ہو جائے گی, اگر نہ خریدے تو جب وہاں پر پہنچو گے تو خوشبو تو تمہیں مختلف قسم کی آئے گی. آپ عطار کی دکان پہ چلے جائیں عطر فروش تو وہاں مختلف خوشبوئیں آپ کو جو ہے وہ حاصل ہوں. اسی طریقے سے فرمائیں کہ جو بری صحبت ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے آدمی لوہار کے پاس جائے تو لوہار کا کام کیا ہے؟ لوہا کوٹنا. جب لوہا کوٹتا ہے تو اس کو آگ پہ بھی دباتا ہے, بعض اوقات اس کے ذرات کالا کپڑوں پہ آ جائے تو کپڑا بھی کالا ہو جاتا ہے, اور کچھ نہ بھی ہو تو دھواں تو کم از کم پہنچے گا ناک میں. یہ بری صحبت کی مثال آپ نے دی, مطلب یہ تھا کہ اچھی اور بری صحبتیں اپنے اندر اثر رکھتی ہیں, اور ہو سکے تو تم اچھی صحبت اختیار کرو. اگر کوئی شخص اللہ والا آپ کو نظر نہیں آتا یا آپ کی نظر میں کوئی نہیں ہے تب بھی کسی بھی نیک آدمی کی صحبت اختیار کر لو, انشاءاللہ اس کی صحبت بھی دل میں اثر رکھے. مسجد کے اندر کوئی نہیں ہے تو نمازی تو ہیں, نمازی بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں نیک لوگ ہوں گے, ان کی صحبت میں آدمی بیٹھا رہے اٹھتا رہے تو یقیناً اس کے اثرات بھی انسان دل میں محسوس کرے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں توفیق دیں کہ ہم صحبت اپنی اچھی رکھیں. ماحول بہت ضروری ہے, ماحول نہیں ہوتا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اولادیں خراب ہو جاتی ہیں. گھر میں اگر ماحول نہیں ہے تو نمازیں ضائع ہونی شروع ہو جاتی ہیں. گھر کا بڑا سربراہ اگر نمازیں نہیں پڑھ رہا, اس نے ماحول نہیں بنایا, نمازیں بچے نہیں پڑھتے تو نہ بیوی نماز پڑھے گی نہ بچے نماز پڑھیں گے. لیکن آپ اگر گھر کا ماحول ایسا بنا لیں, ایک صاحب یہاں رہتے تھے تو چلے گئے حسن سینٹر میں رہا کرتے تھے, وہ انہوں نے مجھے ایک بات مطلب بات بتائی کہ میں نے اپنے بچوں کا سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. مثلا 10 بجے ہمارے یہاں یہ ہے کہ لیٹ جاتا ہوں اور اس کا جو کنٹرول ہے بجلی کا میرے پاس ہے, بس 10 بجے میں لائٹ بند کر دیتا ہوں, آف کر دیتا ہوں کہ اب کسی کو اجازت نہیں, اب سو جاؤ بس. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اذان سے پہلے اٹھ جاتے تھے. تو بہرحال یہ کرنا پڑتا ہے, کچھ نہ کچھ تھوڑی سی تربیت کے لیے ضروری چیزیں ہیں یہ. اور اب بھی الحمدللہ اور بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مجھے بتاتے ہیں کہ ہم 10-10:30 بجے بستر پہ لیٹ جاتے ہیں, بس ہم نے پورے گھر کا ماحول ایسا بنایا ہوا ہے جس کی وجہ سے الحمدللہ صبح اٹھنے میں بڑی سہولت رہتی. اب جب سوئے گئی 12 بجے 1 بجے تو کہاں سے نیند جو ہے وہ اٹھے گی, آنکھ کیسے کھلے گی صبح. اسی وجہ سے اکثر اچھے فجر کی نمازوں میں غائب ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ کوتاہی کی بات ہے, اپنے ماحول کو ہم اگر اچھا کریں گے تو یاد رکھیے کہ ماحول صرف اپنے لیے ہم اچھا نہیں کر رہے, یعنی یقیناً اپنے لیے تو ہے ہی, کیونکہ گھر کا سارا ماحول اچھا ہوگا تو ہم اس ماحول میں الگ رہ نہیں سکتے, ہمارے اندر بھی اس کا اثر آئے گا کہ بھائی سب اٹھ رہے اور میں نہیں اٹھ رہا تو شرم کی وجہ سے اٹھے گا آدمی. تو ماحول کو اپنا اچھا کرنے سے گھر کا ماحول پورا کا پورا اچھا بن جاتا ہے, اس لیے ماحول کے اثرات ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے صحبت کی بھی اثرات ہوتے ہیں, تو یہ بہت ضروری چیز ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالی سے محبت رکھے, آخرت کی فکر رکھے اور آخرت کا عقیدہ بھی پختہ ہو, کیونکہ دنیا کا معاملہ تو یہ ہے کہ ایک دن چھوڑ کے جانا ہے. اب چاہے جو کچھ بھی انسان کے پاس ہو سب کچھ یہیں پر رہ جائے گا, اس کے 10-15 مل چل رہے ہوں, فیکٹریاں ہوں, مشینیں ہوں, گاڑیاں ہوں, جو بھی ہیں چھوڑ کے جائے گا, لے کے جائے گا, کوئی چیز لے کے جانے والی نہیں, سب یہیں چھوڑ کے جائے گا. تو آدمی جب یہ سوچے گا کہ میں نے یہاں اپنے ساتھ لے کے کچھ نہیں جانا تو میں اس چیز سے دل کیوں نہ لگاؤں جو میرے وہاں کام آنے والی. قبر میں بتائیے کون کام آئے, نہ وہاں بیوی کام آتی نہ بچے کام آتے, نہ شوہر ہے تو بیوی کام نہیں آتی, بیوی ہے تو شوہر کام نہیں آتا. وہاں تو صرف ایک ہی چیز کام آئے گی, اللہ کی محبت اگر ہے دل میں, اچھے اعمال کیے تو یقیناً وہ قبر میں بھی کام آئیں گے, میدان حشر میں بھی کام آئیں گے, ہر جگہ وہ کام آئیں گے. اور اس کی روشنی انشاءاللہ جو ظلمت ہوگی وہاں کی, اس کی ظلمت ان اعمال خیر سے جو ہے وہ ظلمت دور ہوتی چلی جائے گی. ہمارے فرماتے تھے کہتے وہ روشنی کا جو ہے نا وہ ایک دیا بھی بہت ہوتا ہے, اندھیرا کتنا ہی بھی زیادہ کیوں نہ ہو, گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو, ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دیتا ہو, لیکن آپ معمولی سی تیلی بھی اگر روشن کریں گے تو پورا ماحول روشن ہو جائے گا, یعنی اس اندھیرے کو دور کر دے گا وہ. تو روشنی کا معاملہ ایسا ہی ہے. اسی طریقے سے جو تعلیمات اسلامی ہیں یہ بھی روشنی ہے, نور ہے, مینار ہے روشنی کے. جب آدمی کے پاس یہ آتی ہے تو انشاءاللہ جو کفر کا اور ظلمتوں کا اندھیرا ہوتا ہے وہ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے, جہالت کا اندھیرا, بدعات کا, رسومات کا, اور اسی طریقے سے باطل خیالات کا, باطل نظریات کا, باطل عقائد کا اندھیرا سب دور ہو جاتا ہے جب آدمی جو وہ اپنے کردار کو اچھا کر لے, اپنے اعمال کو درست کر لے, عقیدے کو درست کر لے, تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے سب چیزیں درست ہوتی چلی جاتی ہیں. مال کی محبت کو آدمی دور رکھے, مال ہونا برا نہیں ہے، یہ خود جو ہے وہ بذات خود کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مذموم چیز ہو، بلکہ آج ہی اصل میں بیان ہوا تو میں نے اس بات کو عرض کیا کہ مال کی محبت کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے، اگر کچھ بھی محبت نہیں ہوگی تو ہم دفاع کیسے کریں گے، اگر کچھ اور آ جاتا ہے ڈاکو ہو جاتا ہے، محبت ہوگی تو ہم دفاع کے لیے کھڑے ہوں گے کہ بھائی میرا مال لینے آ گیا، میرا مال چرا رہا ہے، تو ہم میں محبت ہوگی تو ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے، لیکن اگر ہم اس مال سے ذرہ برابر بھی دلچسپی نہ ہو تو ہم کیسے اٹھیں گے اس کے لیے، اس لیے کچھ نہ کچھ تو ضرور ہونی چاہیے، لیکن اتنی کہ جو ہمارے دین کے لیے معین اور مددگار ہو. بعض لوگ اعتراضات کرتے ہیں، جیسے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص کسی اللہ والے کے پاس گیا شہرت سن کر کے، بھی فلاں صاحب بڑے نیک آدمی ہیں، بہت ہی صاحب نسبت ہیں، چنانچہ انہیں بھی شوق ہوا پہنچے کہ ان کی صحبت میں رہوں گا. جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ تو بہت بڑے تاجر ہیں اور تجارتیں ہو رہی ہیں، آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہا مال، اور صبح شام تجارت کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، تو دل میں تھوڑا سا ان کو خیال آیا کہ بھئی یہ تو جو میں سمجھ کے آیا تھا وہ بات نہیں ہے یہاں، تو یہ ذہن کے اندر انہوں نے اپنے بٹھایا کہ بھئی یہ آنا میرا بیکار ہو گیا. اس کے بعد وہ ایک مرتبہ کہیں باہر شہر کے لیے نکلے تو انہوں نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں راستے میں، تو انہوں نے کہا جاؤ بھی چلو. راستے میں چلتے چلتے کہنے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ بس حج کے سفر پر میں جاؤں، یعنی حج کے لیے مجھے بڑی تڑپ ہے اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں حج کے لیے جاؤں. فرمایا کہ واقعی تمہارا جی چاہتا ہے؟ کہا کہ ہاں جی چاہتا ہے. تو ہاتھ پکڑا کہا کہ چلو. کہنے کہاں؟ کہا آپ ہی نے تو کہا بھی حج پہ چلنے کو جی چاہتا ہے، تو چل پڑو بس، جس راستے پہ ہم جا رہے ہیں یہی راستہ جاتا ہے سیدھا مکے کی طرف. تو انہوں نے کہا کہ اچھا، وہ آپ کی خانقاہ میں کمرے میں جو ہے میرا ایک چادر رہ گئی، وہ تو لے آؤں میں. فرمایا کہ واہ بھائی واہ، ہمیں تو تم کہتے ہو کہ بہت بڑے تاجر ہیں اور دل اٹکا ہوا ہے دنیا کے اندر، ہم تو سب کچھ چھوڑ ساڑ کے جا رہے ہیں، ہم نے تو پوچھا بھی نہیں، نہ مل کا، نہ گاڑی کا، نہ کسی چیز کا، اور ہم تو جا رہے ہیں اور تمہاری ایک چادر رہ گئی، تمہارا دل اس میں اٹکا ہوا ہے کہ میں چادر تو لے آؤں. فرمایا یہ ہے دنیا کی محبت، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے ہوں لیکن محبت بالکل نہ ہو اس سے، یعنی اس درجے میں کہ دل اٹکا ہوا نہیں ہے، جب چاہے ان کو چھوڑ سکتے ہیں. تو اگر ایسا ہو تو کوئی حرج نہیں مال کا ہونا، اور اگر چادر میں ایسا دل اٹکا ہوا ہو کہ سفر سے مانے ہو جائے وہ، تو یہ دنیا کی محبت. یہ مثال بتائی ہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مال کا ہونا یہ نہیں کوئی خرابی کی بات، اصل میں مال میں دل اٹکا ہوا ہونا اور اس کی اس درجے میں محبت ہونا کہ وہ ہمارے لیے سفر میں معنی بن جائے، یہ ہے اصل محبت. اس کی ممانعت، اگر تمہارے پاس لاکھوں کروڑوں ہیں لیکن معنی نہیں ہے وہ تمہارے سفر میں، ترقی میں، دینی ترقی میں، روحانی ترقی میں، تو پھر وہ مال نہیں ہے، وہ دنیا نہیں ہے، وہ دین ہے، وہ دنیا نہیں. بس یہ سمجھنے کی چیز ہے، یہ ہماری غلط سوچ ہے کہ ہم نے جہاں تھوڑا سا کہیں دیکھا کسی کو اور بدگمانی کرنی شروع کر دی. بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، ان کے پاس مال بھی ہے سب کچھ بھی، لیکن دین میں بھی ماشاءاللہ کامل ہوتے ہیں، اور بعض بالکل پھٹیچر ہوتے ہیں، فقیر ٹائپ کے، اپنے آپ کو سمجھتے اللہ والے ہوتے نہیں ہوں، ان کے دل میں دنیا بسی بھی ہوتی. اس لیے یہ چیز اصل سمجھنے کی ہے. حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات بلند فرمائے. ہم جیسوں کے لیے یہ مثال بیان کر کے حضرت نے خوب اچھی مثال قائم فرمائی کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کیا چیز دنیا ہے اور کیا چیز دنیا نہیں. چنانچہ اس مثال سے جو اصل بات تھی وہ یہ کہ جس چیز میں انسان کا دل اٹک جائے، کہ ایسا دل اٹکے کہ وہ راستے کی رکاوٹ بن جائے دینی، تو سمجھ لو وہ مال کی محبت ہے، وہ دنیا بس. اور جو ایسا نہ ہو تو چاہے جتنا بھی مال ہو، وہ رکاوٹ اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ معین اور مددگار بنے گی، وہ دنیا نہیں ہے بس. تو یہ اصل وہ چیز ہے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. رکاوٹ دیکھ رہے ہیں کیا چیز بن رہی ہے، کئی آدمی کی جو دنیا بچوں میں دل اٹکا ہوا ہوتا ہے، کئی مال میں دل اٹکا ہوا ہوتا ہے، کئی مکان میں دل اٹکا ہوا ہوتا ہے، کئی دکان میں دل اٹکا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ غالباً یا اس وقت میرے ذہن میں اصل تو انہیں کا نام آ رہا ہے، امام احمد بن حنبل کے پاس جب تشریف لے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک زمانے میں بہت مال دیا، تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی یہ ساری بکریاں سارا ریوڑ یہ سب تمہارا ہے. کیونکہ امام شافعی کے دل میں غالباً یہ بات آ گئی تھی کہ استاد محترم ایک زمانہ ایسا تھا کہ کچھ بھی نہیں تھا اور آج ماشاءاللہ دنیا ٹوٹ کر آ رہی ہے ان کے پاس. تو دل میں خیال آیا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا کی محبت دل میں آ گئی. فرمایا کہ بھائی الحمدللہ جو کچھ میرے پاس موجود ہے اگر میں سارا بھی لٹا دوں تو ذرہ برابر دل میں ملال نہیں آئے گا میرے دل میں. تو یہ اصل چیز ہے کہ اللہ نے مال دیا دولت دی لیکن اگر وہ چلا جائے تو اس کا ملال نہ ہو دل میں تو سمجھ لیں کہ محبت نہیں. اور اگر دل میں ملال پیدا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے آدمی رنج و غم میں ڈوبا ہوا ہے. بعض لوگوں کو تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا, چوری پڑ گئی ڈاکہ آ گیا ہارٹ اٹیک ہو جاتا, مر جاتے ہیں کہ مال لوٹ کے لے گیا. اس لیے کہ اس میں دل اٹکا ہوا تھا تو اس کا تو دل لے گیا نا وہ نکال کے, تو ہارٹ اٹیک تو آنے ہی. تو بہرحال محبت اللہ تعالیٰ کی ہمیں اپنے دل میں پیدا کرنی چاہیے اور یہ محبت پیدا ہوگی اللہ والوں کے پاس. ان کی باتیں سن کر آہستہ 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 ایک ایک قطرہ جب ٹپکتا رہتا ہے اوپر سے, اگر نیچے ایک ایک قطرہ پانی کا گر رہا ہے تو اگر نیچے کتنا ہی مضبوط پتھر ہو آہستہ آہستہ وہاں پر نشان پڑنا شروع ہوتا ہے اور پھر آخر آخر آہستہ آہستہ گڑھا پڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ کی محبت باتیں سن سن کے کانوں کے ذریعے دل تک پہنچتی ہے اور پھر انشاءاللہ پورے جسم پر جو ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر فرماتے تھے اور کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا تھا جو اللہ کے ذکر سے خالی ہو. یعنی حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ آپ کی زبان ہر وقت اللہ تعالی کے ذکر میں جو ہے وہ تر رہتی تھی, کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ اللہ کے ذکر سے لمحے کے لیے بھی غافل ہوئے ہوں. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی جن بزرگوں کے ماننے والے ہیں اپنے بزرگوں سے جو ہے یہ بات سنی. تین چار بزرگ ایک جگہ جمع تھے اور وہ کھا بھی رہے تھے پی بھی رہے تھے آپس میں گفتگو بھی کر رہے تھے. ان میں سے ایک بزرگ نے پوچھا کہ ہاں بھائی یہ بتاؤ کہ اتنی دیر سے ہم کھا پی رہے ہیں تو اللہ کی یاد سے غفلت تو نہیں ہوئی؟ اور پھر اپنا فرمایا کہ الحمدللہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی طرف سے دھیان میرا بٹا نہیں. یعنی بے شک ہم اس وقت کھا بھی رہے پی بھی رہے تو اس کے لیے فرماتے تھے کہ دل بیارو دس بکار, کہ دل یار ہی کی طرف لگا رہے ہاتھ چاہے کاموں میں مشغول ہوں. آدمی ہاتھ سے پڑیا باندھ رہا ہے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ دیانت داری چھوڑ دے, سچ بولنا چھوڑ دے یا دھوکہ دے دوسرے کو. تو اس وقت بھی جو یہ ہمارا خیال ہے کہ ہم نے بےمانی نہیں کرنی, سچ بولنا ہے, دھوکہ نہیں دینا, فریب نہیں دینا, ملاوٹ نہیں کرنی, یہ اسی کا اثر تو ہے کہ دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے. کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو نتیجہ تر ہماری آخرت خراب ہوگی. تو آدمی کا دھیان اللہ کی طرف لگا رہے, بس یہ ہے دل بیارو دس پرکار, کہ دل یار کے ساتھ لگا ہوا ہو اور ہاتھ کاموں میں لگے ہوئے ہوں. یعنی اپنے کام بھی مت روکو. اجیک صاحب کی بات بڑی اچھی لگی مجھے واٹس ایپ کیا انہوں نے, تو اس میں جو بات کہی کہ بھی بہت سے لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کوئی حج پہ جا رہا تو انہیں حج کے جانے پر اعتراض, کوئی عمرے پہ جا رہا تو اس کے عمرے پہ اعتراض, کوئی تبلیغ کے لیے جا رہا تو اس کی تبلیغ پہ اعتراض کہ صاحب جو تبلیغ پہ جا رہا ہو ہزاروں روپے خرچ کرو, پہلے کسی پڑوسی کا کو دیکھ لو کہ بھوکا تو نہیں ہے, حج پہ جا رہا ہو تو حج نہ کرو پہلے شادی کرا دو فلاں کی, اور یہ کام کر رہا تو فلاں کرا دو. مطلب نیک کاموں کو نیک کاموں کے مقابل لاتے ہیں. تو یہ درست نہیں ہے بھائی, تم نیک کاموں کو مقابل کیوں کرتے ہو؟ حج کرنا بھی اچھی بات ہے, عمرہ کرنا بھی اچھی بات ہے, کسی کی مدد کرنا بھی اچھی بات ہے, کسی کی شادی بیاہ کرا دینا بھی اچھی بات ہے, بھوکے کو کھانا کھلا دینا بھی اچھی بات ہے, اور کپڑے پہنا دینا بھی ننگوں کو اچھی بات ہے. اس میں برائی تو نہیں ہے, وہ بھی نیکی کا کام ہے, یہ بھی نیکی کا کام. ہاں یوں کیوں نہیں کہتے میں 20 لاکھ کی گاڑی خرید رہا تو اس سے پہلے ذرا 1 لاکھ روپے پڑوس میں تقسیم کر دینا, یہاں بڑی زد لگتی ہے. یہ اعتراض کوئی نہیں کرتا. 1 کروڑ کا کاروبار کر رہا ہو تو اس کاروبار کرنے سے پہلے ذرا 2-4 آدمیوں کو شادیاں کرا دینا, بھائی بچیوں کو شادیاں کرا دینا, حالانکہ اسکول کی فیسیں بھر دینا, یہاں کسی کو نظر نہیں آتا. لیکن ہمیشہ ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ عمرے پہ یہ کیوں جا رہا ہے, حج پہ یہ کیوں جا رہا ہے, نیک کام یہ کیوں کر رہا ہے, تبلیغ پہ یہ کیوں جا رہا ہے, اس کا پیسہ وہاں پہ خرچ کیوں ہو رہا ہے. یہ اعتراضات, یہ بھی اصل میں شیطانی سوچ ہے. وہ بھائی حج پہ جا رہا ہے تو اس کو جانے دو, وہ بھی ایک کام ہے کرنے کا. ہو سکتا ہے کہ وہ حج پہ بھی جا رہا ہو اللہ کے بندوں کی مدد بھی کرتا ہو, تبلیغ پر بھی جاتا ہو اور اللہ کے بندوں کی مدد بھی کرتا ہو, اور اسی طریقے سے دیگر نیک کاموں کو اختیار کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کا اس نے وظیفہ بھی جاری کیا ہوا، مہانا تو کر ہی رہا ہے وہ ہر آدمی، لیکن اس کا ایک مطلب نہیں کہ ہم اگر اس طرح کی مدد کریں تو باقی کام کرنا چھوڑ دیں۔ تو اس طرح کی جو سوچ ہے یہ دنیا بھی سوچ ہے، اور بعض لوگ اصل میں بظاہر تو بڑی اچھی سوچ رکھتے ہیں۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نفلی کام کر رہے ہیں، مثلا نفلی عمرے پر جانا ہے، نفلی حج ہے، اور ہمیں پتہ چل جائے کہ کچھ ایسے ضرورت مند لوگ ہیں کہ ہم اگر ان کی ضرورت پوری نہیں کریں گے تو کوئی اور کر بھی نہیں رہا، تو پھر یقیناً اس نفلی حج پر جانے سے پہلے ان کی مدد کرنا، لیکن بالکلیہ عمومی طور پر ایسے اعتراضات کرنا وہ درست نہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ایک نابینا ہے، اگر ہم اس کو راستہ نہیں بتائیں گے تو بیچارہ کنویں میں گر جائے گا یا اس کی ٹکر ہو جائے گی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، تو ضروری ہے کہ ہم اس کے مدد کریں، راستے پر ڈالیں اس کو تاکہ خدا نہ کرے وہ تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائے، گڑے میں نہ گر جائے، مر نہ جائے، اس کو تکلیف نہ پہنچے، تو اس وقت ضروری ہے۔ تو ہر کام کو اس کی جگہ پر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے اور صحیح طریقے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جتنے باطل طریقے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق دے، اور دوسرے اپنے بزرگوں سے خوش اعتقادی اور اچھا اعتقاد رکھنے کی جس حد تک شریعت نے اجازت دی ہے وہ نصیب فرمائے، اس لیے کہ اس کے بغیر دین پر چلنا آسان نہیں ہوتا۔ رہبر ساتھ میں ہوتا ہے تو منزل آسان ہو جاتی ہے، اور اگر رہبر ساتھ میں نہ ہو تو پھر آدمی کی گمراہ ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت تبارک ربنا وتعالیت، نستغفرک اللہم من جمیع الذنوب والخطایا ونتوب الیک، لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منک الا الیک، اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ يا الله يا رحمن يا رحيم، اپنا فضل فرما، کرم فرما، عافیت کے معاملے فرما، خیر کے معاملے فرما۔ اے اللہ آپ کریم ہیں، آپ ماوا و ملجا ہیں، آپ ہمارا ٹھکانہ ہیں۔ اے اللہ آپ ہی کا در ہے کہ جس در پر ہم جھکتے ہیں اور ہمیں اپنا سر جھکانے میں فخر ہوتا ہے۔ اے اللہ آپ ہی سے اپنی حاجات اور اپنی ضروریات کا اظہار کرتے ہیں، آپ ہی ان کو پورا کرنے والے ہیں۔ اپنا فضل فرما دیجئے اور کرم فرما دیجئے، ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرمائیے۔ یا اللہ ہماری تمام ضرورتیں، تمام اے اللہ امور، اے اللہ آپ اپنے فضل سے پورے فرما دیجئے۔ ہر قسم کی مشکلات پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے۔ ہم سے جن جن لوگوں نے اللہ دعاؤں کے لیے کہا ہے، آپ جب سب کی حاجتوں کو، ضرورتوں کو اے اللہ ہم سے بہتر جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہماری ساری حاجتیں اپنے فضل سے پورا فرما دیجئے۔ جو دعائیں ہم دو تین ہفتے سے کر رہے تھے، دو ایک جو پاکستان سے باہر ایک گھرانہ تھا جو آپس میں جدا تھے میاں بیوی، اور بظاہر بیوی بالکل آنے کو تیار نہیں تھی، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے آپ حضرات کی دعاؤں سے اللہ نے ان کا ملاپ کرا دیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ دعاؤں میں بڑی طاقت ہے، اس لیے اہتمام کے ساتھ اور بہت ہی اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ دعا مانگنی چاہیے۔ قادر مطلق اللہ کی ذات ہے، کرنے والی ذات وہی ہے۔ ہم تو صرف سب مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، اور خاص طور پر غائب ہونے کی حالت میں جو دعا کی جاتی ہے، یعنی جس کا انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا جس کے لیے کر رہے ہیں، وہ دعائیں تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں، اس لیے کہ اس میں دکھلاوا ریاکاری نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے عزیز اقارب رشتہ دار دوست احباب جو موجود نہیں ہیں، ان کے لیے بطور خاص غیبوت کی حالت میں اور ان کے موجود نہ ہونے کی حالت میں خوب دعا کرنی چاہیے، اجتماعی ہو یا انفرادی ہو۔ قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے، البتہ اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں کہ کس بات میں یا کون سی بات ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ہر چیز جو بچے طلب کرتے ہیں باپ سے، باپ نہیں دیا کرتا، اس کو پتہ ہے کہ کون سی چیز کے حق میں فائدہ مند ہے اور کون سی چیز فائدہ مند نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تو اس سے ماں سے بھی زیادہ مہربان بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں،
کہ کون سی چیز جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں. اس لیے ہمیں اللہ سے یہ کہنا چاہیے اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہو وہ کر دیجئے, عافیت کے معاملے فرمائیے, خیر کے معاملے فرمائیے. اللہ ہمیں کسی کے حوالے نہ فرما, اللہ کسی کے حوالے نہ فرما. آپ کریم ہیں اے اللہ, آپ رحیم ہیں اے اللہ, آپ جو ہے وہ ذوالجلالی والاکرام ہیں, ساری خیریں آپ کے ہاتھ میں ہیں, آپ ہر چیز پر قادر ہیں. یا اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے, پریشانیاں دور فرما دیجئے. اے اللہ مشکلات چاہے مالی ہوں چاہے گھریلو مشکلات ہوں اپنے فضل و کرم سے حل فرما دیجئے. اے اللہ جو جن جن دوستوں کے گھروں کے مسئلے چل رہے ہیں اپنے فضل و کرم سے یا اللہ, اے اللہ دلوں کو نرم فرما دیجئے, آپس میں محبتیں پیدا فرما دیجئے. اے اللہ دلوں کو سکون عطا فرمائیے, آپس کی محبتیں قائم فرما دیجئے. اے اللہ اگر جدائی ہے تو ملاپ فرما دیجئے. اے اللہ دل اگر الگ ہیں تو اے اللہ ان کو ملا دیجئے اپنے فضل و کرم سے. اے اللہ خاص طور پر میاں بیوی میں آپس میں محبت پیدا فرما دے, ماں باپ میں محبت پیدا فرما دے. اے اللہ گھروں میں بھاوج اور نندوں میں محبت پیدا فرما دے, اسی طریقے سے بہنوں اور بھائیوں میں آپس میں محبت پیدا فرما دے. اے اللہ اس زمانے میں ہر آدمی لڑائی کر رہا ہے, جھگڑے کرتا ہے اور دل ٹوٹے ہوئے ہیں, اپنے فضل سے جوڑ دیجئے, مشکلات کو حل فرما دیجئے. ہمارے پاس بہت سے احباب دوست آتے ہیں, مالی مشکلات سے دو چار بھی ہیں اور رزق کی تنگی کا بھی شکار ہے, ان کے لیے خصوصی طور پہ دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں جائز طریقے سے حلال طریقے سے خوب رزق واسعہ عطا فرمائے, اتنا عطا فرمائے کہ ہم اپنی ضرورتیں بھی پوری کرنے والے بنیں, اپنے اہل خانہ کی, اپنے گھر والوں کی, اپنے اقارب کی, رشتہ داروں کی اور تمام لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہم بن جائیں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اتنا عطا فرما کہ ہم بہکے نہیں, گمراہ نہ ہوں اور سیدھے راستے پر چلتے رہیں. اپنے فضل و کرم سے اللہ ہماری جائز حاجتوں کو پورا فرما دے, جائز ضرورتوں کو پورا فرما دے, پریشانیوں کو دور فرما دے, مسائل کو حل فرما دے. ہمارے بچوں کو نیک بنا. اے اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ ہمیں ان کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما. اے اللہ بلکہ ان کی اولادوں کی خوشیاں دیکھنی بھی نصیب فرما, عافیت کے ساتھ, خیر کے ساتھ. یا اللہ, اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں. اے اللہ جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں, روحانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں. اے اللہ اگر آپ نے ہماری دستگیری نہ فرمائی, ہماری مدد نہ فرمائی, ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. اے اللہ ہمیں شیطان کے حوالے نہ فرما, ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. 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 اے اللہ ہمیں اپنے سے راضی فرما دیجئے, آپ ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ آپ تو جلد مان جاتے ہیں, جلد راضی ہو جاتے ہیں. اے اللہ سارے قصور اور کوتاہیاں تو ہم میں ہی ہیں, آپ اپنا فضل فرما دیجئے, ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے, ہمارے گھر والوں کی اصلاح فرما دیجئے, ہماری اصلاح فرما دیجئے, ہمارے بچوں کی اصلاح فرما دیجئے. اور ہم سب آپ سے عافیت کے طلبگار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جو دعائیں پسند کرتے ہیں وہ عافیت کی ہے. تو اپنے رب سے عافیت مانگا کرو. اے اللہ ہم آپ سے عافیت کے طلبگار ہیں, اپنے لیے بھی, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے, اپنی بیوی کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے عزیز اقارب کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے تمام مسلمانوں کے سے جن سے ہمارا تعلق ہے ان کے لیے اور جن سے نہیں بھی ہے, یا اللہ ان سب کے لیے بھی ہم آپ سے عافیت اور خیر کے طالب ہیں. ہمیں عافیت نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما دے. ہمارے دلوں کی حاجتوں کو آپ جانتے ہیں, اپنے فضل و کرم سے یا اللہ, اے اللہ ہماری حاجتوں کو پورا فرما دیجئے, ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے, اپنی ذات کی معرفت نصیب فرما دے, اپنی نسبت عطا فرما دے. اے اللہ ہم بڑے خطا کار ہیں, بڑے گناہ گار ہیں, بہت کمزور ہیں, بہت ضعیف ہیں. اپنا فضل فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے ایمان کو بھی قوی فرما دے, ہمارے جسم و جان کو بھی قوی فرما دے. اے اللہ ہمارے ہم سے وہ کام لے لے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں. اے اللہ ان کاموں سے ہمیں محفوظ فرما دے جو آپ کو ناراض کر دینے والا ہو. ہمارے دوستوں میں بہت بیمار ہیں, ان کے لیے دعا فرمائیے. اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے. داؤد بھائی عثمان داؤد صاحب کئی دن سے بیمار ہے, بلکہ انہیں ڈینگی ہو گیا ہے, ابھی آغا خان میں بھی رہ کے آئے, ان کی خاص طور پہ دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ انہیں مکمل شفا عطا فرما دے. اللہ اپنے فضل سے انہیں پریشانی جو ہے دور فرما دے. اللہ انہیں صحت کامل عطا فرما دے. اسی طریقے سے ہمارے بھائی آفاق آج کل امریکہ میں ہیں, انہیں بھی بیچ میں کچھ پریشانیاں آ گئی تھیں, ان کی دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی جلد از جلد عافیت کے ساتھ اپنے بچوں میں پہنچا دے اور وہ پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرما دے، خیر و عافیت نصیب فرمائے. اور بھی اسی طریقے سے جو جن احباب نے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ ہم ان کا نام جانتے ہیں یا نہیں جانتے، آپ اپنے فضل سے سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجیے، ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے. اور اسی طریقے سے ہمارے بعض احباب جو دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں باقاعدہ، اے اللہ دین دونی را چوگنی ترقی انہیں عطا فرما، عافیت کے ساتھ اپنی رضا کے لیے اے اللہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اسی طریقے سے اپنے معاملات کو صحیح طریقے پر چلانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے مسجد کے نمازی جو اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار دوست احباب بھائی احمد اللہ اور دیگر ہمارے جو بھی اللہ اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، والدین کی مغفرت فرما، عزیز اقارب کی مغفرت فرما، مشائخ کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا رحم الراحمین.